پچھلی نشست کے اندر میں نے ایمان کے دو اجزاء توحید اور رسالت کے بارے میں مختصراً گزارش کی تھی، اور آج کی نشست کے اندر انشاءاللہ ایمان کے تیسرے بڑے جز آخرت کے بارے میں گزارش کروں گا. آخرت کے بارے میں اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی ایک اور زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور دنیا کی یہ زندگی ایسی ہے کہ اگر آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر اسے گزارا جائے تو اس کا ہر لمحہ بڑا قیمتی اور بڑا مفید ہے، اور اگر آخرت کی زندگی کے تصور سے خالی ہو کہ یہ دنیا اگر ویسے گزار دی جائے تو ایک ایسا وقت انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز کسی طرح سے آ نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا تعلق ایک بہترین مثال سے ہمارے سامنے رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. جس طرح سے ایک کسان کاشتکار اپنی زمین بناتا ہے اور پھر ایک خاص موقع کے اندر جا کر وہ اس کے اندر بیج ڈالتا ہے اور پھر اسے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور ایک مدت کے بعد اس کا بیج اپنا پھل لا کر واپس آتا ہے، بالکل یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع ہمارے لیے فراہم کیا کہ تم اس کے اندر کاشت کرو، باغ لگاؤ اور اپنے لیے معاش جتنی بھی آخرت کی ہے وہ ساری کی ساری یہاں سے تم اسے تیار کرو، اور آخرت یعنی جب تمہاری موت آئے گی تو اس کے بعد یہی دنیا کی کمائی ہوئی چیز تمہیں کام آ سکے گی اور یہی تمہارے لیے بہتر توشہ جو ہے وہ بن سکے گا. گویا آج اس زندگی کے اندر ہم اپنی زبان سے جو کچھ بولتے ہیں، آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں، کانوں سے جو کچھ سنتے ہیں، ہاتھ اور پیر سے جو کام کرتے ہیں ہم، یہ ساری کی ساری کاشت ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، اور آخرت میں یہی کی ہوئی کاشت جو ہے ایک تیار فصل کی شکل میں ہمیں ملے گی جسے ہمیں کاٹنا پڑے گا، اور اسی کے کاشت کی ہوئی کے مطابق جو ہے وہ نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. اس لیے قرآن کریم نے اس آخرت کی زندگی کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا، اور آپ لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو سورتوں کی سورتیں آخرت کے تصور اور آخرت کے مضامین پر مشتمل ہیں، اور جتنے بھی معاملات ہیں دنیا کے ان سب کو وابستہ آخرت کے ساتھ کر دیا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ معاشرتی مسائل ہوں، بیع و شراء کے مسائل ہوں، یا دنیا کے کسی معاملے کے اندر کا کوئی مسئلہ ہو، آخر میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تم سے اس معاملے میں پوچھے گا کہ تمہاری زندگی کے اس معاملے کا تعلق بھی آخر کار اس آخرت سے جا کر وابستہ ہو جاتا ہے. زندگی کی کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے کہ جو آخرت کے اندر انسان کے حساب و کتاب کے اندر نہ آئے، اور وہ حساب اتنا مفصل اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہوگا کہ جس کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ جس طرح قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے مفصل مرتب کرنے کے لیے جو زبردست انتظام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فرشتے ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں صرف اس کام کے لیے کہ جو بات تمہارے منہ سے نکلتی ہے وہ اسے نوٹ کرتے چلے جائیں، اور جو عمل تم کرتے ہو وہ اسے نقش کرتے چلے جائیں. اور قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کو بڑا واضح کر دیتی ہے کہ یوم تبل السرائر وما له من قوت ولا ناصر, کہ جس دن تمہارے سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے اور تمہاری زندگی کا کوئی راز نہیں رہے گا, اس دن تمہاری یہ کیفیت ہوگی کہ تم خود یا تمہارا کوئی حمیتی تمہارے کسی عیب یا راز پہ پردہ نہیں ڈال سکے گا. اس دور کے اندر کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, شاید فرشتوں کے لکھنے سے یہ بات سمجھ میں آئے, اور رازوں کے اظہار کے لیے یہی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بتا دے گا, لیکن آج کے دور میں یہ بات سمجھنی بڑی آسان ہے. اور قرآن کریم کے یہ اشارات بھی یہ ملتے ہیں اس کے اندر کی زندگی انسان کی کس طرح سے محفوظ کی جا رہی ہے, اس کی یہ آسان مثال آپ کے سامنے یہی ہے کہ جس طرح آج یہ ٹی وی اور یہ فلم, کہ جو آدمی اس کی آنکھ کے سامنے آتا ہے اس کی ہر حرکت کو ہر چیز کو یہ اپنے اندر جو ہے وہ ضبط کرتی چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ کھول کے دیکھے گا تو اس کی ساری حرکتیں جنہیں وہ پسند کرے تو بھی اس کے اندر ہوں گی اور ناپسند کریں تو بھی اس کے اندر ہی ہوں گی, جمع ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس نے تو جس طرح کا ریکارڈ ہے وہ محفوظ کرنا ہے. لیکن وہ اللہ جس نے انسانوں کو یہ عقل دی, جس نے انسانوں کو یہ دماغ دیا, اور جس نے انسانوں کے لیے یہ ذرائع اور وسائل فراہم کیے, اس کی اپنی قدرت طاقت اور ذرائع وسائل کا کیا حال ہوگا؟ اس نے تو ایک ایک انسان کی زندگی کو محفوظ کیا ہوا, اور اس کی وہ فلم جو ہے پیدائش سے لے کے مرنے تک اس کے قدرت کے زبردست کیمرے جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں, اور آخرت میں وہ کیمرہ کھول دیا جائے گا, وہ فلم اس کے سامنے کھول دی جائے گی. دنیا میں ہمیں ابھی ہمارے لیے جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کیمرے میں ایک آدمی کی زندگی کو تو بند کرتے ہیں, اس کے کردار افعال کو بند کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنی بڑی سکرین کوئی نہیں ہے کہ سارے کے سارے کو ایک دفعہ کھول دیں اس کے لیے, یا اس کے کھول دینے کے لیے ہمارے پاس ایسا نظام کوئی نہیں ہے, وہ آہستہ آہستہ چلے گی, تھوڑا تھوڑا سین سامنے آتا چلا جائے گا. لیکن قیامت کے دن انسانوں کے فیصلے ایک نظر کے اندر ہی سارے حل ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم اور زبردست فلم ہر انسان کی تیار کی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ساری سکرین پر کھول دی جائے گی, اور ہر انسان خود اپنی زندگی کو اور دوسرے انسان کی اس کی زندگی کو ایک نگاہ سے دیکھ لیں گے کہ یہ حضرت پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کیا کچھ کرتے رہے. یہی وہ بات ہے کہ جسے قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے کبھی اس دن کا تصور اپنے سامنے رکھا کہ یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر, اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہوگا, سارے راز ایک دفعہ سکرین کے اندر آ جائیں گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس زندگی کو اتنا مفصل ہم بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک اعمال نامہ کسی انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس اعمال نامے کو اس کے ساتھ کہہ کر دیا جائے گا کہ اقرا کتابت, یہ تیری وہ زندگی کی کتاب ہے, سے پڑھ. وکفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اور آج اپنا حساب خود کر لے کہ تیری یہ کتاب تجھے کیا کہتی ہے, تو کیا تھا. اور انسان جس کے ہاتھ میں یہ کتاب دی جائے گی اس کا اپنا تبصرہ اس کتاب پر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ کتاب اس قدر تفصیل کے ساتھ مرتب کی گئی کہ اس نے کسی چھوٹی بڑی بات کو بیان کیے بغیر نہیں چھوڑا. آدمی زندگی کے اندر جو کام کرتا ہے اسے بھول جاتا ہے, چند چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, لیکن وہ ساری فلم جب اس کے سامنے آئے گی, وہ مفصل کتاب اس کے سامنے آئے گی, وہ دیکھے گا کہ اچھا میں نے یہ بھی حرکت کی تھی, میں نے یہ بھی حرکت کی تھی, میں نے یہ بھی حرکت کی تھی, یہ کس قدر ہے کہ اس نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا. قرآن اس کی تفصیل کو ایک اور انداز سے بھی بیان کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر آپ نے کوئی رائی برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی محفوظ ملے گی آپ کو, اور ہم تمہیں دکھائیں گے, اور جس نے رائی برابر کوئی برائی کی ہوگی فرمایا وہ بھی ہم دکھائیں گے تمہیں. اور یہ دکھانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسی طرح سے دکھا دیا جائے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں تیری، کہ تو انہیں دیکھ لے کہ تو نے یہ کچھ کیا ہے. یہ ہے وہ تصور جو اسلام دیتا ہے کہ انسان تیری یہ دنیا کی زندگی اس مقصد کے لیے بنائی گئی، اس مقصد کے لیے تجھے دی گئی، اس مقصد کے لیے تجھے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے کہ تو نے اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھی بنانا ہے، جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے، یہاں سے حاصل کر، یہاں ہی سے تجھے ملے گا، باقی کہیں سے کچھ نہیں ملے گا. اور اگر تو نے اپنے لمحات کو تباہ کر دیا، ضائع کر دیا، تو اس کے بعد تو سوائے افسوس کے باقی اور کچھ نہیں کر سکے گا. اس لیے ہوش کے ساتھ اس زندگی کو گزار. انبیاء علیہ السلام اور اللہ کی کتابیں انسانوں کو بار بار اس طرف توجہ دلاتی رہیں، اور قرآن نے بہت زیادہ زور دیا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرو تم، اور ان لمحات کی قیمت کو جانو کہ یہ کتنی بڑی قیمت. بعض واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان لمحات کی قیمت کا اندازہ وہاں جانے کے بعد ایک آدمی کو ہوگا. آج ایک بزرگ کا قول ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں، لوگوں یہ زندگی کی دنیا کی چند روزہ ہے لیکن ہے بڑی قیمتی. اس کی ساتھ میں گزر جانے کے بعد ہی آدمی کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں نے کتنا نقصان اپنا کیا ہے، اور خاص کر کے اس وقت کہ جب آدمی مر جائے گا تو ایک ایک ساتھ اس کے سامنے آئے گی کہ یہ کتنی قیمتی تھی. فرمایا جب کوئی مسلمانوں کی قبروں سے کوئی مسلمان گزرتا ہے تو وہاں کے مردے اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ کاش یہ جانے والا کچھ پڑھ کے ہمیں ثواب بخش کے چلا جائے، یہ سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ پڑھ دے، یہ درود شریف پڑھ دے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ دے، پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بخش دے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. ایک آدمی کا ایک جملہ پڑھنا سب کے لیے کتنی امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. حدیث کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کو قیامت کے دن یہ پوچھیں گے اس سے کہ تو بڑا نیک تھا اور بڑا مجھے پسند تھا، تو میری محبت میں ساری جوانی میں ڈوبا رہا اور میں نے تجھے جوانی ہی کی زندگی میں اپنے پاس بلا لیا، میں تجھ سے راضی ہوں، تیری خواہش معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے، تو مجھے بتا تاکہ میں اسے پورا کروں. تو میری محبت کے اندر اپنی جوانی کو اس طرح سے لگائے کہ مجھے تیری یہ عذاب بڑی پسند آئے گی. وہ جوان کہے گا کہ یا مولا، مجھے اتنا دنیا کے اندر بھیج دے کہ میں ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تیرے دربار میں حاضر ہو سکوں. یہ لا الہ الا اللہ کتنا وقت لگتا ہے اس کے اندر، اتنی دیر دنیا میں بھیج دے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے. یہ احساس دلاتا ہے اسلام کہ انسان کو کہ یہ دنیا کی زندگی کے لمحات کتنے قیمتی ہیں، ان کو نہ ضائع کرو، تم انہی سے تم سب کچھ بناؤ گے، انہی سے تم سب کچھ حاصل کرو گے، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو ان لمحات کو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب وہ سانس ختم ہونے کا اور یہ لمحات ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم ایک لمحہ ایک سانس مزید لینے کی کسی کو اور جو ہے وہ گنجائش نہیں دیں گے کہ بس یہ اس پہ ختم ہے، اب یہ ختم ہے، اس کو دوبارہ نہیں لایا جا سکتا. اور اس وقت آدمی کو اندازہ ہوگا کہ میں کس کام کے اندر، آج آدمی سمجھتا ہے میرے پاس بڑا وقت ہے، بڑا ٹائم ہے، اگر آخرت کی زندگی اور اس کی ساری چیزوں اور لمحات پر اگر غور کر کے سوچے تو یہ وقت بڑا کم سے کم ہے اس کے پاس، کیونکہ بہت زندگی کے لیے بنانا. بعض صوفیہ کے قول اس معاملے میں اور ان کے عمل بڑے عجیب و غریب ملتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ روٹی اپنی کو اس پتلے شوربے کے اندر بھگو لیتے تھے اور اسی کے اندر اس کو مکس کر کے ایک جیسا کر لیتے تھے اور اسے تو پی لیا کرتے تھے، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانا اور چبانا اس پر وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے، اتنے وقت کو اللہ کے ذکر میں کیوں نہ صرف کیا جائے، کیونکہ یہ وقت تو پھر تو نہیں ملے گا. تو روٹی چبانے کے لیے آخرت میں بڑی جگہ مل جائے گی، بڑا وقت اس کے پاس ہوگا، جو مرضی کرتا چلا جائے اس دنیا میں، اتنا وقت بھی اسے بھی یہ نہیں چاہتے جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا کہ یہ روٹی چبانے پر بھی اس اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع کریں اور صرف کریں, اسے بہتر کاموں کے اندر صرف کیا جائے. وجہ یہ کہ آج ہماری زندگیاں جس طرح سے گزرتی ہیں اس کے اندر ان لمحات کی کوئی قیمت ہی نظر نہیں آتی اور کوئی قدر اور اہمیت اس کی نظر نہیں آتی, باوجود اس کے کہ ہم یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, لیکن زندگی جس طرح سے ہماری گزرتی ہے اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے. قرآن نے بار بار اس طرف ہمیں توجہ دلائی کہ تیز ایک لمحہ, ایک ایک چیز اس کی بڑی قیمتی, اسے آخرت کے نقطہ نظر سے حاصل کر. آخرت کے بارے میں جب یہ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے لوگوں کے سامنے رکھا, اس زمانے میں لوگوں کا حال یہ تھا کہ کچھ تو آخرت کے سرے سے منکری تھے. جس طرح مکے کے مشرک ہیں وہ نہیں مانتے تھے کہ آخرت نام کی کوئی چیز ہے, آخرت کا تصور ان کے ہاں سرے سے کوئی نہیں تھا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو ان کے سامنے رکھا کہ یہ ہے, تو انہوں نے بڑی حیرانگی کے ساتھ, بلکہ ٹھٹھے اور مذاق کے نقطۂ نظر سے اور اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص جو نئے تشریف لائے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مر جائے گا, مٹی ہو جائے گا, اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی اور وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اسے حساب و کتاب بھی ہوگا. یہ شخص یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس اپنی بات میں مزید وزن ڈالنے کے لیے وہ کہتے تھے ہوا باؤ نہ لولون, آج ہم تو وہ ہیں کہ جن کی کچھ قریب کے زمانے میں مرے ہیں ان کی قبروں کے نشان ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں موجود ہیں, لیکن ہوا باؤ نہ لولون, وہ ہمارے باپ دادا جو پہلے گزرے جن کے مٹی کے نشان بھی باقی نہیں رہے, کیا وہ بھی سارے اٹھائے جائیں گے؟ قرآن کریم نے ان کا جواب یہ دیا کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون, آپ ان کو بتا دیں کہ تمہارے پہلے پچھلے سارے ہم اکٹھے کر لیں گے. انسان اس معاملے میں شک کے اندر مبتلا ہوا کہ آج زمین کے اندر کتنے انقلاب آئے اور ایک ہی جگہ پر کتنی مردے دفنائے گئے ہوں گے, ان کی ہڈیاں پسلیاں ایک جگہ سارے مکس ہو گئی ہوں گی, کیا یہ دوبارہ اٹھائے جانے میں کوئی ایسا تو نہ ہو کہ کسی کا کان دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہو, ہاتھ کسی کا دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہو, کیونکہ یہ ایسا کہیں نہ اٹھ جائے. تو قرآن کریم نے یہ بھی بات بتائی کہ ہم تمہارے جو ہاتھوں کے پور ہیں نا پور, ان کو بھی الگ الگ کر کے تمہاری ساتھ لگائیں گے, کوئی چیز کے اندر رد و بدل نہیں ہوگی. ہر انسان اپنی شکل و صورت اور اپنے جسم کے ساتھ اور اپنے جسم کے پورے حصوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور اس کے یہ ہے بل ہم تمہارے مسلیا بنانا کہ ہم تمہارے ان پوروں کو جو ہے ان کو بھی ہم صحیح و سالم اٹھائیں گے. تم کیا سمجھتے اس بات؟ یہ حقیقت ان کے سامنے رکھی. قرآن کریم کے اندر ایک دلچسپ موضوع اور بڑا واضح موضوع جو ہے وہ یہ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر ہے. ان لوگوں نے نہ ماننے والوں نے اسے اس تفصیل کے ساتھ اور حیرانگی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس بات کو سب سے بڑی دلیل اس بات کا قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ سارے مردے پھر اٹھائے جائیں گے. یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور قرآن نے اس بات پر زور دے کے کہا کہ جس کو تم دور دیکھ رہے ہو وہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے, جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا معاملہ تو بالکل ایسا ہے کہ قرآن نے کسی جگہ اس بات کو بالکل اس انداز سے رکھا, یوم نقول لجہنم علم تلات و تقول حل من مزید, کہ تم تو کہتے ہو بڑی دور کی بات ہے, یہاں تو بڑی نزدیک کی بات ہے, ہم اس جہنم سے بات کریں گے, کیا بھری ہے تو یا نہیں بھری؟ گویا یہ بات کر کے بتانا یہ تھا کہ تم جس بات کو بہت دور سمجھتے ہو تم عملاً موجود ہے, وہ بالکل قریب ہے, ہم اس سے یہ اور یہ کام کریں گے اور یہ بات کریں گے, وہ ہم سے یہ بات کرے گی, کہ تم اسے اپنے اس ذہن سے دور نہ سمجھو, وہ جنت اتنی زیادہ قریب ہے. یہ ساری چیزیں اس طرح سے واضح کی, لیکن قرآن نے جو سب سے بڑی عظیم دلیل اور واضح دلیل اور بار بار جس دلیل کو دہرایا اور مختلف انداز سے دہرایا, وہ دلیل یہ تھی ان آخرت کے منکروں کو یہ بتایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ مٹی سے باہر نکلنا, پھر اس انسان کا اپنی اس حیثیت میں اٹھنا اور ابھرنا یہ عقل سے بڑا دور ہے اور یہ بڑا مشکل ہے, یہ ہو نہیں سکتا. کیا تم نے یہ بات کہتے وقت اپنی ابتدائی حالت پر غور نہیں کیا؟ اور وہ انسان کی ابتدائی حالت یہ ہے کہ ذرا وہ سوچے کہ جہاں سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے وہ مردہ پانی ہے جس سے آغاز ہوتا ہے. اگر وہ پانی کسی انسان کے سامنے رکھ دیا جائے جو انسانی پیدائش سے واقف نہیں ہے اور اسے کوئی کہے کہ اس سے آنکھوں والا کان والا ناک والا ایسا خوبصورت اس قسم کے جسم اور قد و قامت والا ایک انسان جو ہے وہ پیدا ہوگا بنے گا, اگر وہ اس بات سے واقف نہ ہو تو وہ یہی کہے گا کہ یہ پاگل ہو گیا, اس میں کیا چیز ہے بننے والی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ روزمرہ کا معمول ہے, انسان بن رہا ہے. اس سے فرمایا جس نے اس مردہ پانی کے قطرے سے تم زندہ انسانوں کو بنایا ہے وہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. کہ پہلے لاکھوں کی اربوں کی کروڑوں کی تعداد میں تو انسان بن رہا ہے اس سے, اور سارے مانتے ہیں کسی سے آدمی بنتا ہے, یہی اس کا نقطہ آغاز ہے, یہاں سے انسان شروع ہوتا ہے. وہ انسان اس بات کو کس طرح سے انکار کر سکتا ہے؟ اس بات کو قرآن میں بڑے واضح انداز سے جگہ جگہ بیان کیا اور اسے واضح کر کے اس لیے رکھا کہ تم یہ سوچو کہ جس بات کو تم سمجھتے ہو یہ عقل کے بہی جا, پہلے سمجھو یہ بات تو ساری کی ساری تمہارے ساتھ ہو رہی. اس بات کے بعد قرآن کریم نے ان لوگوں کی طرف بھی توجہ کی کہ جو آخرت کو مانتے تھے لیکن ایسے عقیدوں کے ساتھ اسے وابستہ کر دیا کہ اس آخرت کو ماننا نہ ماننا برابر. اس میں اہل کتاب یہود اور نصارہ ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ تقریباً اس طرح کا بن گیا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے حساب و کتاب بھی ہے, لوگ جنت میں بھی جائیں گے جہنم میں بھی جائیں گے اللہ حساب بھی لے گا, لیکن اس سارے کے سارے کا تعلق دوسرے انسانوں سے ہم سے نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں, نبیوں کے بیٹوں کی اولاد ہیں, ان کے پوتوں کی اولاد ہیں. ہم تو اللہ کے پیارے ہیں, ہم اللہ کے دوست ہیں, ہمیں یہ آگ نہیں لگے گی, ہمیں یہ آگ نہیں چھوئے گی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, یہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دنوں. تو قرآن کریم نے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ تم جس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو اسے اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کی نیکی اس نے کی ہو, اچھائی اس نے کی ہو, اور دوسرا جو ہے وہ برائی کرتا رہے, وہ صرف کہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا دادا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے, اللہ تعالیٰ اس سے نہ پوچھے. تو فرمایا تلک امت ان قد خلت لہا ماں کا سبق والا کم ماں کا سب, تم جن کا تم ذکر کرتے ہو واقعی نیک لوگ تھے, لیکن جب وہ آئیں گے تو اپنے عمل کے ساتھ اپنی کمائی کے ساتھ وہ آئیں گے اور تم اپنی کمائی کے ساتھ آؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے دادا صاحب کیا کام کرتے تھے, تمہارے ابا مرحوم نے کیا کام کیا, بلکہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کام کیا ہے. باپ دادا کی بات وہاں نہیں چلے گی. اور یہ بھی واضح کہا کہ وہاں کوئی نسب کے بارے نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کے بیٹے ہو کس کے پوتے ہو, ان ساری چیزوں سے باورا یہ پوچھا جائے گا بتاؤ کر کے کیا آئے ہو اور تم نے کیا کیا. اور انہیں کہ جہاں قرآن نے یہود کی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا بڑا مفصل ان کے سامنے, ان کے بنیادی عقیدے کو ابتدائی سے کاٹا قرآن, اور انہوں نے یہ کہا کہ وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی, وہاں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکے گا, کوئی سفارش کام نہیں آ سکے گی, کوئی حمایتی اس کا نہیں اٹھے گا. اس دن سے ڈرو, یہ انہیں واضح کر کے بتا دیا گیا کہ تم نے یہ جو عقیدہ گڑا ہے یہ سارے کا سارا تمہارا ہے. اور قرآن نے ایک جگہ یہاں یہ تردید کی کہ تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کے اندر ہم اس لیے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم بزرگوں کی اولاد ہیں بخش دیے جائیں گے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو قرآن نے کہا کہ آخرت کی بات تو بات کی ہے, دنیا کے اندر تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے. جو آج ان بزرگوں کی اولاد ہوتے ہوئے تمہیں عذاب دے رہا ہے, تمہیں پکڑ رہا ہے, تمہارے اعمال پر گرفت کر رہا ہے, اس اللہ کے بارے میں تم نے یہ تصور کیا کہ وہ آخرت میں تمہیں نہیں پوچھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اس وضاحت کو سامنے رکھا کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے اس جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اپنے سارے اعمال کے بارے میں خواہ وہ کتنا چھوٹے ہی کیوں نہ ہو اس کے بارے میں اس سے بات پرس ہوگی, پوچھا جائے گا, ان سارے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا, کوئی چیز اس کے حساب و کتاب سے باہر نہیں رہے گی. یہاں تک اتنی تفصیل کے ساتھ اس بات کو رکھا جسے حضرت لقمان کی وصیت میں سے اس جملے کو یوں نقل کیا گیا کہ یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی سفرۃ او فی السماوات او فی الارض یا تبی اللہ, کہ بیٹے کہ اگر تو نے رائی برابر بھی شرک کیا اور اسے شرک کو تو اب ضائع کرنا چاہے قیامت کے دن بغیر توبہ کے مر گیا اس سے, اب اسے چھپانا چاہتا ہے کہ اس میں معاملے میں تو آدمی پکڑا جا رہا ہے رائی برابر شرک. فرمایا اگر صحراؤں کے اندر تو گم کرنا چاہے, پہاڑوں میں گم کرنا چاہے, سمندروں میں گم کرنا چاہے, فضاؤں میں گم کرنا چاہے, یا تبھی اللہ ہر جگہ سے اللہ اسے لا کے تیرے عمل میں چار کر دے, تو اسے ضائع نہیں کر سکے گا, تو اسے چھپا نہیں سکے گا, یہ بتا دیے اتنی تفصیل کے ساتھ. اور دوسری یہ بات بتا دی واضح طور پر کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو, آخرت میں ہر آدمی کو اپنے کیے کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا, اور یہ حسد نسب وہاں کام نہیں آئے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد میں جو سب سے پیاری رسول اللہ کو تھی, انہیں مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں بیٹی تو دنیا کی کوئی چیز بھی مجھ سے مانگ, میں بحثیت باپ ہونے کے کوشش کروں گا کہ وہ تجھے پوری کر کے دے دوں, تو میری بیٹی ہے, مجھے تجھ سے محبت ہے, میں باپ ہوں, میرا حق ہے کہ میں تیری خوشی پوری کروں. لیکن بیٹی اگر قیامت کے دن تو کو عمل نہ کرے اور یہ چاہے کہ میرا باپ نبی ہے, میں اس کے ساتھ جنت میں چلی جاؤں گی, تو یہ کام وہاں نہیں ہوگا, تیرے عمل ہی تجھے جنت کے اندر پہنچا سکتے ہیں, اس لیے تو عمل کر. آپ اپنی پھوپھی کو بھی مخاطب کر کسی طرح سے یہ بات ان پر بھی واضح کر دیتے ہیں. تمام امت کے سامنے اس بات کو اس کے بعد اتنا واضح کر دیا کہ یاد رکھو یہ گورکھ دھندا جو والے کتاب نے بنا رکھا ہے, یہ اس کا کوئی تصور سرے سے اسلام کے اندر نہیں ہے. آخرت میں تنے تنا ہر شخص نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا جواب اس نے خود دینا ہے, اور اس طرح کی رعایت اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگی کہ تو کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو, کیونکہ تیرا باپ نیک تھا اور وہ تھا, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی مثالیں قائم کی اور یہ واضح کر دیا تاکہ یہ شک و شبہ ہی کسی کے سامنے باقی نہ رہے. اس کا احسان, اس کا فضل ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص غلط فہمی مبتلا ہوتا ہے تو اس کی بدبختی ہے. نور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, بیٹا ان کا گمراہ ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے ساتھ ڈوبتا ہے, اس کے بارے میں اگر وہ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں انی عائزوں کا من الجاہلین, اگر نور آپ کو تو جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے. فرمایا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, تیرا وعدہ سچا ہے, تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا میں تیری آل کو بچاؤں گا. فرمایا ہاں میرا وعدہ سچا ہے, میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا میں تیری آل کو بچاؤں گا, لیکن یہ تیرا بیٹا جو ہے انہ لیسا من آل, یہ تیری آل نہیں ہے. آل سے مراد یہ کیا تیرا بیٹا نہیں ہے واقع تھا, قرآن اس کی تردید نہیں کرتا, بلکہ یہ کہا کہ انہ عمل ان غیر صالح, اس کے وہ عمل نہیں ہے کہ جو تیرے عمل ہے, اس لیے یہ تیری آل سے نہیں ہے, میں نے تیری آل کو کہا تھا بچاؤں گا. گویا عمل سے آل بھی بدل جاتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ, لیکن آپ اس کے بھی دیکھ لیں کہ اپنے باپ کے سلسلے میں دعا مانگنے سے بھی منع کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا تعلق اور آپ کو اپنے چچا کے ساتھ جو تعلق ہے آگے سے, وہ سب کے سامنے واضح ہے. اور مفسرین نے زیادہ اکثریت میں اس بات کو یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے کہ کسی طرح میرا چچا بھی مسلمان ہو جائے, جس نے مجھے بڑی سہارا دیا, بڑی میری مدد کی, ہر مشکل وقت میرے کام آیا, اللہ اسے بھی ایمان نصیب کر دے. تو قرآن نے کہا کہ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کسی کو ہدایت دینا نہ دینا, آپ کو کتنی اس سے محبت کیوں نہ, یہ آپ کے ہاتھ کے اندر نہیں, ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ کے اندر. یہ باتیں اس لیے بھی واضح کرتی ہیں کہ کل کسی کو غلط فہمی نہ ہو, اور یہ ہے صاف ستھرا قسم کا آخرت کا وہ تصور کہ جو اسلام نے دیا کہ قیامت کے دن یہ زندگی دنیا کی یہ آخرت کی زندگی کی بنیاد بنے گی، اسی کا کیا ہوا فعل اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ اگلے آنے والی جو تمہاری زندگی ہے، جس زندگی میں ہمیشہ تمہیں رکھنا ہے، اس کے اندر وہ تمہیں اچھا رکھا جائے یا سزا کے طور پہ رکھا جائے، لیکن بنیاد یہی بنے گی. اور اس میں کوئی شخص کسی کے اعمال کے اندر رد و بدل نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی فائلیں چھپا رہے، اس میں سے کسی چیز کو نکال لے، اپنے کو کوئی بچا لے، کہا اس طرح کی کوئی باتیں نہیں چلیں گی. معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چلے گا، خود اس کو اپنی عدالت پر خود ہوگا. اس لیے وہاں کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی اثر رسوخ، کوئی سفارشیں چلا کے اپنا اپنوں کو نکالتا چلا جائے اور باقیوں کو پکڑاتا چلا جائے، تو کہا کہ یہ تصور وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی بڑے سے بڑا ہو اگر وہ مجرم ہے تو اسے پکڑا جائے گا. اور ایک ہی بات ہے فیصلے کی، جسے واضح کر دیا، تمن ساکلت موازین ہو فہو فی عیشت راضی. جس کا وزن جو ہے نیکی کا اس دن بوجھل ہو گیا، وہ پلڑا باری ہو گیا، وہ تو عیش کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جس کا وہ وزن ومن خفت موازین ہو، اور جس کا یہ وزن ہلکا ہوا، تو قرآن میں یاد کیا ہے کہ ایک جگہ پر فاولائک الذین خسروا انفسہم، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جہنم سے کوئی بھی پھر بچا نہیں سکے گا. تو گویا یہ بات حتمن کوئی بھی ہو، اور جب وہ قیامت کے دن پیش ہوگا تو فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتسالون، کسی سے کوئی نسب کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں، رشتوں اور نعتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وہاں سیدھی سیدھی بات ہے، کیا کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تھی وہ بنیاد آخرت کی جو اسلام نے دی. اب ایک طرف اللہ کی توحید جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، اسے سامنے رکھیں، رسالت پر ایمان کو سامنے رکھیں، اور اس آخرت کے ایمان کو اس کو سامنے رکھیں. اس سے جو بنیادی فکر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو چیز اسلام انسان کو دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ تیرا معاملہ جس اللہ کے ساتھ ہے، تیرا تعلق جس رب کے ساتھ ہے، تجھے جس رب کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس رب کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے اکیلا ہے، وہ اپنی صفات کے لحاظ سے اکیلا ہے، اس کے حقوں میں کوئی شریک نہیں اور اس کے اختیاروں کے اندر بھی کوئی شریک نہیں. اس میں اس معاملے کے اندر کہ جو چیز اس دنیا کے اندر تجھے دے کر بھیجی ہے، ایک دن تجھے اپنے سامنے لا کر کھڑا کرے گا اور تجھ سے پوچھے گا کہ تُو نے کیا کیا اور کس طرح سے کیا، اور کتنی تفصیل کے ساتھ پوچھے گا. اس معاملے میں اتنی بات جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی یہ باتیں بیان فرمائیں، لیکن ایک حدیث کے اندر اس ساری زندگی کو صرف پانچ باتوں کے اندر اکٹھا کر دیا کہ کیا پوچھا جائے گا، اور اس کے اندر انسان اپنی زندگی کو خود شمار کر لے کہ کیا کیا پوچھا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ دنیا کے امتحانوں میں اور آخرت کے امتحان میں ایک فرق ہے. دنیا کے امتحان جب آدمی سے لیے جاتے ہیں، اسے تعریف معلوم ہوتی ہے کہ فلانے دن میرا امتحان ہوگا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا مجھ سے پوچھا کیا جائے گا. یہ تو پتہ ہے کہ فلاں سے چلے کہ مضمون میں میں امتحان دینے جا رہا ہوں، لیکن اس ساری کتاب میں سے کون سی جگہ پوچھی جائے گی یہ اسے پتہ نہیں ہوتا. اور آخرت کے امتحان کے دن کو مخفی رکھا گیا کہ امتحان لیا جائے گا، اس کا دن کون سا ہوگا یہ نہیں بتایا کسی کو، لیکن یہ واضح کر کے بتا دیا گیا کہ پوچھا یہ جائے گا تیاری کر کے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واضح طور پہ یہ بتایا کیا پوچھا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمسین، ہر آدم کے بیٹے کو اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا، اور اس وقت تک اسے وہاں سے قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا، وہاں سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ پانچ باتوں کا جواب اللہ کو نہ دے. یاد رکھیے، یہ بتاتے خود اس تصور پر ذرا غور کیجئے، جس کی عدالت میں جانا ہے وہاں اپنی مرضی سے وہاں سے کوئی ہٹ نہیں سکے گا، جس کی عدالت میں پیش ہونا ہے ان جواب دیے بغیر ہٹنے نہیں دیا جائے گا, وہاں سے ہلنے نہیں دیا جائے گا. جس کی عدالت میں جا کر پیش ہونا ہے وہ ہمارے حالات کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے, جسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, جسے فریب نہیں دیا جا سکتا, جسے مرغوب نہیں کیا جا سکتا, جس کے فیصلے پر ہم اثر انداز کسی حیثیت سے بھی نہیں ہو سکتے. اس کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور اس کے سامنے جواب دینا ہے. اور جواب کس کا دینا ہے؟ فتح یوسلان حمسن. پانچ باتیں اللہ ہر بندے سے پوچھیں گے جس میں میں آپ سارے انسان شامل ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہم سے کیا جائے گا اور ہر بندے سے کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں وہ یہ ہے کہ ان عمر ہی فی ما افناؤ. اے انسان, دنیا کے اندر میں نے تجھے زندگی دی تھی, بتا اسے کہاں فنا کر کے آیا؟ کہ زندگی اللہ کی دین ہے. یہاں اس دنیا میں کوئی شخص اپنی مرضی سے نہ آیا ہے, نہ اپنی مرضی سے رہ سکتا ہے, نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اللہ نے جب چاہ بھیج دیا, جتنا چاہ رکھا اور جس دن چاہے گا اٹھا لے گا. اس لیے کہ زندگی اس کی ہے, دین اس کی ہے, اس لیے اس میں تصرف صرف وہی کر سکتا ہے, دوسرا کوئی اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی رد و بدل کرے. کہا کہ نہیں, جب اس نے دی تو وہ پوچھے گا کہ جس کام کے لیے دی, جس مقصد کے لیے دی, بتا اس کے اندر کیا کیا تو. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان عمر ہی آیا, ساری عمر کے بارے میں کن کاموں کے اندر تیری راتیں گزری, کن کاموں کے اندر تیرے دن گزرے, کتنی ساتیں تیری مسجد کے اندر گزری ہیں اس کے اندر تو نے کیا کیا, دکان کے اندر اور بازار کے اندر جو تیری ساتیں گزری اس کے اندر تو نے کیا کیا, اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ, دنیا کے دوسرے انسانوں کے ساتھ, اپنے گھروں میں بیٹھ کے, دوسرے کے گھروں میں بیٹھ کے جو کام بھی تو نے کیے ہیں, بتا اس کے اندر کیا کرتا رہا تھا. گویا جیسا پہلے میں نے عرض کی کہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کے اندر ساری عمر کو گھیر لیا کہ ساری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے خود سوچ لیں اس بات کو کہ جب پوچھا ساری زندگی کے بارے میں جائے گا تو ہم روز زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں, ہمارے صبح و شام کس میں صرف ہو رہے ہیں, کن چیزوں کے اندر ان کو ہم یعنی گزارتے چلے جا رہے ہیں. اور دوسرا سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی زندگی کے بارے میں, زندگی کے ایک خاص حصے کے بارے میں پوچھیں گے, اور وہ یہ ہے کہ وہ آنی شبابی ہی فی ما ابلاؤ. اے انسان, اس زندگی کے اندر میں نے تجھے جوانی دی تھی, بتا تو اسے کہاں پرانا کر کے آیا, کن کن کاموں کے اندر تو نے اس جوانی کو صرف کیا. گویا انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ جو ہے اس کی ساری زندگی کا جوانی ہے. اس لیے جوانی کی پہلی زندگی یہ غیر شعوری قسم کی زندگی ہے, اس کے اندر آدمی کو وہ علم, وہ فہم, وہ شعور نہیں حاصل ہوتا, اس لیے صحیح اپنا کردار نہیں ادا کر سکتا. اور بڑھاپے کی زندگی کے اندر بھی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ کچھ چیزوں کا فہم تو ہو سکتا ہے اسے ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے گواہ اس کا ساتھ نہیں دیتے, اور پھر اس کا دماغ اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کیا, کیا بات میرے منہ سے نکل گئی, کبھی تو یہ بھی ہو جاتا ہے. اس لیے زندگی کے اس درمیانے حصے سے جسے جوانی کہا جاتا ہے, فرمایا اس کے بارے میں خصوصی طور پر پوچھا جائے گا کیا کیا تو. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آدمی جو کچھ کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے اسی زندگی کے اندر دے سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کی عظیم اکثریت جوانوں کی تھی. کوئی 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے, کوئی 19 سال کی میں ہوتا ہے, کوئی 20 سال کی, کوئی 18 سال کی, کوئی 14 سال کی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تقریباً 9 سال کے تھے کہ جب مسلمان ہوئے. اور بڑے عمر والوں کی چند آدمیوں کی تعداد یہ آدمی کو نظر آتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں. اور یہ جتنے بڑے بڑے انقلابی کارنامے سر انجام دیے ہیں انہی نوجوانوں نے, انہوں نے دنیا کا سارا نقشہ بدلا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے یہ جوانی جو میں نے دی کس کے اندر تو نے پرانی کیسے کی, کیسے بڑھاپے تک پہنچا, کیا کرتا رہا تو. اور تیسرا سوال جو ہر انسان سے ہوگا وہ یہ ہے کہ وان مال ہی من این اکتسبہ, اس کے مال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ کہاں کہاں سے کما کر لایا. آدمی کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے جیب میں پیسہ آیا, میرے گھر میں غلہ آیا, میرے پاس کوئی فلاں چیز کا میں مالک بنا. اللہ کے ہاں یہ حساب اس کا لیا جائے گا. کہ یہ آنے کا جو راستہ تھا یہ جائز تھا یا ناجائز تھا، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو فریب دے کے، کسی کی جیب کاٹ کے، کوئی غلط طریقے سے میں مبتلا کر کے، کسی باطل طریقے سے، تو تو نے اسے حاصل نہیں کیا یا اسے جائز طریقوں سے حاصل کیا، اس لیے ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. وہ فی مان فقر، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ خرچ کہاں کہاں کیا. انسان کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں، اس لیے اسے یہ بھی پوچھا جائے گا یہ جو اللہ کی طرف سے یہ نعمت تجھے ملی تھی، بتا اس کے ٹھیک راستے پر خرچ کیا یا غلط راستوں کے اندر اسے صرف کیا تم نے. جس طرح ایک ایک پیسہ آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اجر کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح پیسہ اگر اللہ کی نافرمانی میں صرف کرتا ہے تو وہ ایک ایک پیسہ اس کے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا. اور پانچویں بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر انسان سے پوچھی جائے گی، وہ یہ ہے وہ ماں عمل فی ما علما، اے انسان تو یہ بتا کہ جتنی چیزوں پر تو عمل کرتا رہا ہے، جتنی چیزوں کو تو جانتا ہے اور پر تو نے عمل کتنا کیا. ہر آدمی اپنے علم کی حد تک پوچھا جائے گا. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ سوچیں ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، سچ بولنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی پر الزام نہیں رکھنا چاہیے. اس میں سے کسی بڑے عالم فاضل کی ضرورت تو نہیں، ہر آدمی جانتا ہے. اور اگر انہی باتوں پر عمل آدمی کرے اپنے علم کے مطابق، وہ کہے میں نہیں جھوٹ بولتا، میں نہیں دھوکہ دیتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں یہ بات برائی کی نہیں کرتا، تو کیا ہمارے معاشرے کا یہ رنگ ہوتا ہے جس کے مراج ہم مبتلا. پوچھا تو یہی جائے گا کہ یہ بتا جتنا تو جانتا تھا اتنا کیا عمل کیا تم نے. تو آخرت کے تصور کو اپنے سامنے رکھ کر یہ سوچیں کہ وہ کیا ہے آخرت. گویا اس دنیا کی زندگی کے حساب و کتاب کا نام ہے. اس زندگی کے اندر کیے ہوئے کے بعد اس کا اجر کا فیصلہ اس جگہ پر ہونا ہے. اور اس لیے اس دنیا کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ انسان اپنی آخرت کو کامیاب کرانے میں کتنا کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے اندر نہیں کہ یہاں کتنی بلڈنگیں بنا لیں، یہاں کتنے مربع حاصل کر لیے، یہاں کتنی جائیداد خرید لی، یہاں اس نے کاروبار کتنا وسیع کر لیا. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بھی حاصل کرنے کے بعد انسان بے بس اور مجبور ہے، مرنے سے اسے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، یہ چھوڑ کے جائے گا. اصل جو چیز اس کے کام آنے والی ہے وہ آخرت کی ہے. وہاں جو کچھ ساتھ لے کر گیا ہے وہ اس کے لیے جمع ہوا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کتنا کچھ اکٹھا کر کے گیا. ہمارے یہاں ایک برا رواج جو یہ ہے کہ وہ زندگی میں ہم صرف دنیا کماتے ہیں، دنیا جمع کرتے ہیں، دنیا کے لیے ساری تگ و دو کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے صرف اس دنیا کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آخرت کے بارے میں اگر تھوڑا بہت کوئی تصور ہمارے یہاں ہے تو ہم کسی دوسرے کے حوالے کر جاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے اتنے ختم کر دینا، اتنا یہ کر دینا، اتنا یہ کر دینا، اتنا یہ چیز بخش دینا، اتنا یہ خیرات کر دینا. مطلب اپنی زندگی میں نہیں کیا، یہ دوسروں کے حوالے. دنیا تو ہم خود بناتے ہیں، کبھی کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنا کر کے میری یہ چیز بنا دینا، لیکن اپنی آخرت کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. سادی بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں، کہتے ہیں برگ عیش زے گور خیش پرست. آپ اپنی زندگی کا سامان اپنی قبر میں اپنے ہاتھوں سے بھیجیں. کس نیارت زے پس پس خیش پرست. یہ پیچھے کی توقع چھوڑ دے کہ وہ بیٹا بھیجے گا، بھائی بھیجے گا، کوئی دوسرا بھیجے گا. وہ تو پہلے دن آپ کو یوں کریں گے، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، پہلے دن کچھ ہوا، پھر ایک ہر جمعرات پر کر دیا، پھر اس کو چالیسویں روز پہ کر دیا، پھر سال پر کر دیا، پھر وہ بھی بھول گئے. بس یہی کچھ تصور ہے جو پچھلے کر سکیں گے، آپ کو سال تک یاد رکھیں گے، یا آنے والے سال پھر ایک دن کو، جو بھی تصور ہے غلط یا صحیح ان کے ہاں، بس اتنے ہی کچھ تصور ہے. تو کیا آدمی اس اپنی آخرت کی زندگی کو اس طرح سے لوگوں کے حوالے کر کے چلا جائے؟ اس لیے خود بنانا چاہیے اس کو، اپنے گھر اس کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے آج سے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ آدمی رات کو سوتے وقت اپنے روزمرہ کی زندگی کا یہ حساب لے کہ آج میں نے اس میں کتنی اپنی محنت اور وقت صرف کیا جسے میں دنیا کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان کاموں میں اپنی محنت اور وقت کتنا صرف کیا جو میرے ساتھ جائیں گے. یہاں سے اسے اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میں نے کامیابی کے کام کتنے کیے اور ناکامی کے کتنے کیے. اس لیے یہاں سے تیاری کرنی اور اس کے لیے جانا، اس کے یہ تصور ہمیں اسلام نے دیا. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وہ کیا تدبیریں ہیں جو ہمیں بتائی ہیں، وہ کیا طریقے ہیں جو ہمیں بتائے ہیں کہ تم آخرت سے کسی ساتھ بھی غافل نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ہر وقت وہ احساس تمہاری اوپر طاری رہے، اپنے اس معاملے میں کسی وقت بھی غفلت تمہاری اوپر نہ آئے کہ کہیں اسی دنیا ہی میں تم سب کچھ بن کر رہ جاؤ اور اس آخرت کا تصور اور آخرت کی بات تمہارے ذہنوں سے اوجھل ہو جائے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تربیت کے اندر مختلف انداز سے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دنیا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ دنیا بہت بڑی آزمائش ہے، کمانے کی جگہ بھی ہے، لیکن یہ کمانے کے سیدھے راستے کو کہ آدمی آخرت کے لیے کمانے کے بجائے خود اسی دنیا کے اندر سارے چکر لگانا جاتا ہے. اور وہ مثال جو بنی اسرائیل کے سامنے آتی ہے نا کہ ان کا وہ چلنا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کہ صحرا میں چلتے تھے سارا دن اور رات کو جب پہنچتے تھے اندھیرے کے اندر تو کہتے تھے سو کے تو صبح اٹھ کے چلیں گے، اور جب صبح وہاں سے اٹھتے تھے تو اسی جگہ پر ہوتے تھے. کیا ہماری زندگی بھی اسی طرح تو نہیں ہے کہ ہم اپنی ساری تب و دو، ساری محنت، ساری دوڑ دھوپ اسی دنیا کے گرد چکر لگانے میں اسی مقام پر ٹھہرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس آخرت کے جانے کے لیے اس آگے کے لیے ہمارا کوئی قدم آگے نہ بڑھ رہا ہو یہ سوچنا چاہیے ہمیں. اس لیے اس دنیا کے فتنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ فرمایا الدنیا خلوت حاضرہ، لوگوں یہ دنیا بڑی میٹھی ہے. کتنی میٹھی ہے یہ دنیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی کی ماں مرتی ہے، باپ مرتا ہے، جوان بیٹا مرتا ہے، جوان بیٹی مرتی ہے، بیوی مرتی ہے، دوست مرتے ہیں، ہم ان کی قبریں کھودتے ہیں، انہیں جنازے کرتے ہیں، انہیں چارپائیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر تلخی رہے کہ پھر یہ دنیا کی ساری رغبتیں اور خواہشیں انسان کے دل میں آ جاتی ہیں اور اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے بھی مرنا ہے. یہ قبر دوسروں کی کھودتا ہے، اپنی کھودنی سے یاد نہیں رہتی، اسے دوسروں کی چارپائیاں اٹھاتا ہے، اپنی چارپائی سے یاد نہیں رہتی کہ میری بھی اٹھے گی. یہ دوسروں کی قبروں سے تو گزرتا ہے لیکن اپنی قبر کے بارے میں اسے کوئی خیال نہیں رہتا کہ میری قبر کے ساتھ کیا معاملہ بنے گا. اس لحاظ سے فرمایا یہ بڑی میٹھی ہے، اور پھر ایک اور لفظ فرمایا کہ خضرا یہ بڑی تر و تازہ اور بڑی شاداب ہے، یہ باسی نہیں ہوتی کم وقت. آدمی دیکھتا ہے ہر دن نیا پلان، نیا منصوبہ، نیا پروگرام آدمی کے سامنے لے کر آتی ہے، ہر روز نئی جوانی کے ساتھ، نئے میک اپ کے ساتھ، نئی زیب و زینت کے ساتھ آدمی کے سامنے آتی ہے اور کہتا ہے آج تو یہ ہو جائے گا. اور اسی طرح سے ہر روز یہ اپنے فتنوں میں انسان کو مبتلا کرتی رہتی ہے اور انسان اپنی حیثیت کو اس دنیا کے اندر بھول جاتا ہے. اس لیے فرمایا اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ ون اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ نے اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین تمہیں اس دنیا کے اندر بنایا ہے، کہیں اسی دنیا کی شادابیوں میں گم ہو کر نہ رہ جاؤ اور اپنا فرض نہ بھول جاؤ کہیں. فینظر کیف تعملون، اور صرف خلیفہ بنا کے آزاد نہیں چھوڑ دیا، پھر تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے، تمہیں دیکھ بھی رہا ہے کہ عمل تم کیسا کر رہے ہیں. تو گویا یہ بات واضح کر دی کہ خاص کر کے اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے یہ اصول سامنے رکھو کہ اپنا مقصد زندگی یاد رکھو ہر وقت کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اور آدمی کو اپنی حیثیت اگر یاد ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہ دنیا کے فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگا. جسے پتا ہو میں نے مسجد کی طرف جانا ہے، آزان ہو چکی ہے اور جماعت تک میں نے پہنچنا ہے، اور راستے میں کتنی بھی دلچسپ چیزیں آئیں اس کی نظر اور نگاہ ادھر نہیں اٹھے گی، اس کی نگاہ مسجد میں لگی ہوئی گی کہ میں جماعت میں پہنچنا ہے. جس کے سامنے کوئی ہم مسئلہ ہے کہ اس کا بچہ گھر میں بیمار ہے، وہ درد سے تڑپ رہا ہے، اور اسے پتا ہے میں ڈاکٹر کو بلا کے لانا ہے، اب راستے میں جتنی بھی رہنائیاں ہیں اس کی نظر تو نہیں لگیں گی بلکہ اس کے لیے تو فتنہ بنیں گے کہ یہ میرا راستہ روک رہے ہیں، کیونکہ میرا بیٹا درد میں ہے، وہ تڑپ رہا ہے درد سے، وہ تکلیف سے تڑپ رہا ہے، میں ڈاکٹر تک جلدی جلدی پہنچنا چاہتا ہوں کہ اسے لاؤں اپنے بیٹے. یہی حال ہے کہ آدمی کا یہ منزل اگر متعین ہے، اسے اپنا راستہ معلوم ہے اور ٹھیک اس نے جانا ہے، اور میں نے یہ کام کرنا ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس کو یہ چیزیں جو ہیں پھر اپنی طرف کبھی بھی نہیں گرفتار کر سکیں گے. اسی وقت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آدمی کو یہی نہیں یاد رہتا. اس لیے فرمایا دنیا میٹھی بھی ہے, دنیا سرسبز و شاداب بھی ہے, لیکن تم اللہ کے خلیفہ اور جانشین ہو, اللہ دیکھ بھی رہا ہے تمہارے اعمال کو, سدا ہوش کے ساتھ زندگی گزارو. ایک اور موقع پر اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح توجہ دلائی کہ آپ ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے, بڑی کرکتی دور گرم زمین, آپ درختوں کے سائے کے نیچے سارے بیٹھے اور ایک سامنے بڑی چٹان نظر آئی. آپ نے چند ساتھیوں کو کہا کہ اس پر ایک پیر پر کھڑے ہو کر اپنے گھر کا حساب دو, تمہارے گھر میں سامان کتنا ہے. اب یاد دیکھیے اتنا گرم پتھر ایک پیر پہ دو پہ ہوتا, تھوڑا تھوڑا اوپر نیچے کر ہی لیتا, ایک پیر پہ کھڑے ہوتے بس دو جواب تم. اب ایک آدمی جس کے گھر کی فہرست لمبی ہے وہ گننا شروع کرتا ہے اور کیا اس کا حال ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فرمایا تم بھی کھڑے اور دو جواب. انہوں نے اس گرم پتھر پہ پیر رکھا کہ گھر میں چارپائی ہے, بستر ہے, لوٹا ہے, اور یہ دوسرا پیر اسے رکھ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشق میں نے اس لیے کروائی تم سے کہ تمہیں کل اس سخت دن میں کہ جہاں کی گرمی بھی ایک مثالی ہوگی, جہاں کی سختی بھی مثالی ہوگی, کہ جس کا تصور تم اس دنیا میں نہیں کر سکتے, اس طرح سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے. اگر یہاں گھر کی چند چیزیں گننا گرم پتھر پر ایک پیر پر یہ مشکل ہے, تو ساری زندگی کا حساب دینا کتنا مشکل ہوگا. اس لیے اپنی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ہر موقع پر نمایاں کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے سامنے. اور آپ ایک دفعہ تلی اتفاق سے باہر نکلے, آپ وہ جوتے پہن ہی رہے تھے کہ پوچھا کہ حضرت علی آپ کو اپنی زندگی پر کتنا بھروسہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ ایک جوتا پہنا ہے, دوسرے پیر میں پہننا نصیب ہو یا نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ آنکھ نیچے کی ہے اوپر کرنے کا بھی موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. اس چیز کو کیوں سب کے سامنے رکھا کہ جس زندگی پر بھروسہ کر کے آدمی اتنے بڑے بڑے پروگرام اور منصوبے بناتا ہے, اس کے لیے بتایا کہ موت تو تیرے سر پر رکھی ہے, کس وقت اچھے گلے دیکھنا یہ کہ اس موت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اور اسی بات کو اس انداز سے بھی بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر حاضم اللذات, اے لوگوں اس چیز کا ذکر اپنی مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ کیا کرو جو ساری لذتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے. اچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے جو ساری لذتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے؟ فرمایا الموت, وہ مرنا ہے, وہ موت ہے کہ اس کو ہر وقت تم یاد رکھو. اگر ایک آدمی ساری دن کی محنت کرے, بہترین کوٹھی اس نے بنائی ہے, بہترین بیڈ اس نے اپنے روم میں لگایا ہوا ہے, اور اس پر لیٹتے ہوئے صرف ایک دو سیکنڈ یہ سوچے میری آج سارے دن کی محنت, بلکہ ساری زندگی کی محنت اور میری یہ کوٹھیاں, میری یہ دولت میرے مرنے سے مجھے بچا لیں گی, اور ان میں مرنے کے بعد میرے ساتھ کوئی جائے گا بھی, اس پہ کتنے لگیں گے؟ دو سیکنڈ لگیں. لیکن اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جدھر جا رہا ہوں اس کے لیے کیا کیا, یہ تو سارے چھوڑ کے میں نے جانے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفال لل مرے بل موتے بھائے گا. ایک آدمی کو کسی وعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے اگر اسے اپنا مرنا یاد ہے. موت بجاتے خود بہت بڑی وصیت ہے, موت بجاتے خود بہت بڑا وعظ ہے. موت ہر وقت انسان کو چوکس رکھتی ہے اگر اسے مرنا اپنا یاد ہو, اگر اسے یاد رکھ سکے وہ. پر آدمی کیونکہ بھولتا رہتا ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد رکھنے کے بہت سی تدبیریں بھی بتائیں, جن میں سے ایک ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الائنی نہیتو کو من زیارت القبور, جب پہلے پہلے دور تھا تم شرک سے نئے نئے نکل کر آئے تھے, تو میں نے قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا کہ کہیں کوئی بت پرستی پر تمہارے اندر لوٹ نہ آئے. لیکن اب تمہارے اندر توحید, اللہ پر ایمان اور یقین بڑا پختہ ہو چکا ہے, اب کوئی بت تمہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے گا. اللہ نہ زور ہوا, اب تم قبروں پر جایا کرو. کس لیے؟ فإنها تزاہد من الدنیا وتذکرکم الآخرة, کہ یہ قبریں جو ہیں آدمی کے دل کے اندر دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی یاد تازہ کرتی. آدمی دیکھے میرا باپ, میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا دوست, میرا عزیز, نہیں یہ دیکھے یہ چودھری, یہ خان, یہ بادشاہ, کل اس کے حکم کیسے چلتے تھے، آج اس مٹی کے نیچے لیٹا ہوا ہے، ہر چیز سے بے بس ہے، کل میں نے بھی آنا ہے. آدمی کے سامنے یہ دنیا کی حقیقت صرف اس قبر کی ڈیری سے واضح ہو جائے گی. دنیا کا سارا نقشہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ آخری اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہے. یہ تصور تھا آخرت کا اور یہ یقین تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعوت میں واضح کیا. تو ایمان کہ جس کے بارے میں نے یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس کے یہ تین بڑے بڑے جزے ہیں، اللہ پر ایمان، اس کی توحید پر، رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اس سے جو زندگی بنتی ہے اس کا تصور انشاءاللہ میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اب ٹائم ہو گیا، وہ آخر بنائے الحمدللہ.